بدھ 15 جولائی کی سحری بین کے ساتھ ثقلین امام کا سلام. افغان طالبان کے رہنما ملا عمر نے طالبان کے نمائندوں کے افغان حکومت سے مذاکرات کو دشمن سے ملاقات کہہ کر جائز قرار دیا. تاہم پاکستان نے کہا
پازیٹو بیان ہے, افغانستان میں ایک نئی گورنمنٹ ہے, ایک نئی لیڈرشپ ہے, اور نیبرز کو آپ اگنور نہیں کر سکتے, نہ ہم کر سکتے نہ وہ کر سکتے. امید ہے کہ پازیٹو صورتحال ڈیولپ ہوگی.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, معصومہ ملک سے خبریں سنیے. تحریک طالبان افغانستان کے امیر ملا عمر نے کہا ہے کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے بات چیت کرنا جائز ہے. تاہم انہوں نے افغان حکومت اور طالبان رہنماؤں کے درمیان گزشتہ ہفتے پاکستان میں ہونے والے مذاکرات کا براہ راست کوئی ذکر نہیں کیا. تفصیل ہارون رشید سے.
اپنے معمول کے عید کے ایک طویل پیغام میں ملا محمد عمر نے کہا کہ بات چیت کا مقصد افغانستان پر قبضے کو ختم کرنا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ اگر مذہبی اصولوں کو دیکھیں تو ان میں دشمنوں کے ساتھ امن مذاکرات منع نہیں ہے. اس لیے ان کی سیاسی کوششوں کا مقصد افغانستان میں قبضے کو ختم کرنا اور ملک میں اسلامی نظام لانا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ تمام مجاہدین اور عوام کو یقین ہونا چاہیے کہ اس عمل میں وہ اپنے قانونی حق اور موقف سے دستبردار نہیں ہوں گے.
پاکستان کے صوبے بلوچستان میں فرنٹیئر کورٹ کا کہنا ہے کہ کوئٹہ سے سرچ آپریشن کے دوران 11 افغان باشندوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے. کوئٹہ سے محمد کاظم.
کوئٹہ میں فرنٹیئر کورٹ کے ترجمان کے مطابق ان افراد کو کلی خیزی اور سمنگلی ایئر بیس کے گرد و نواح کے علاقوں سے گرفتار کیا گیا. ترجمان کا کہنا ہے کہ ایف سی اور پولیس نے ان علاقوں میں مشترکہ سرچ آپریشن کیا جس کے دوران 11 مشتبہ افغان باشندوں کو گرفتار کیا گیا. ترجمان کے مطابق یہ افراد ان علاقوں میں غیر قانونی طور پر مقیم تھے. گرفتار افراد کو مزید تفتیش کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے.
پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ انہوں نے لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کرنے والے ایک بھارتی جاسوس ڈرون کو مار گرایا ہے. یہ ڈرون پاکستان کے زیر کنٹرول کشمیر میں بھمبر کے مقام پر لائن آف کنٹرول کے علاقے میں پرواز کر رہا تھا. فوج کا کہنا ہے کہ اس طرح کے ڈرون عموماً فضا سے تصاویر حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. پاکستان کی سیاسی جماعت تحریک انصاف اور ایم کیو ایم نے سندھ اسمبلی میں ایک دوسرے کے خلاف مذمتی قراردادیں جمع کرائی ہیں, جبکہ تحریک انصاف نے الطاف حسین کے خلاف کارروائی کے لیے برطانوی سفارت خانے میں درخواست بھی دائر کی ہے. کراچی سے ریاض سہیل.
تحریک انصاف کا ایک وفد رکن قومی اسمبلی عارف الوی کی قیادت میں برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر کی رہائش گاہ پہنچا اور ایک درخواست پیش کی جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ الطاف حسین کی تقاریر کو روکا جائے اور قانونی کارروائی کی جائے. دوسری جانب سندھ اسمبلی میں تحریک انصاف اور متحدہ قومی یونٹ نے ایک دوسرے کی قیادت کے خلاف مذمتی قرارداد جمع کرائی ہیں جس میں دونوں نے فوج کی توہین کا الزام عائد کیا ہے. ایم کیو ایم کے رکن اسمبلی محمد حسین کا کہنا ہے کہ عمران خان ایک نجی محفل میں کہہ چکے ہیں کہ پاکستان فوج کے جنرل بڑے بزدل ہوتے ہیں. یہ ویڈیو نشریاتی اداروں سے بھی سامنے آ چکی ہے.
چین کے دارالحکومت بیجنگ میں برطانوی سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ ان 6 برطانوی شہریوں کو ملک بدر کر دیا گیا ہے جنہیں جمعے کے روز منگولیا سے حراست میں لیا گیا تھا. اس علاقے سے 20 غیر ملکیوں کو گرفتار کیا گیا تھا جن میں 10 جنوبی افریقی باشندے بھی شامل تھے. جنوبی افریقہ کے ایک امدادی ادارے گفٹ آف دا گیورز کا کہنا ہے کہ یہ لوگ سیاح تھے اور ان کا کسی دہشت گرد تنظیم سے تعلق نہیں ہے, جبکہ بیجنگ میں جنوبی افریقہ کے حکام نے اس معاملے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے. اس سے قبل چین کے سرکاری میڈیا نے بتایا تھا کہ ان میں سے کچھ افراد نے ایک مقامی ہوٹل میں دہشت گردی سے متعلق پروپیگنڈا ویڈیوز دیکھی تھیں. جاپان کی ایک پارلیمانی کمیٹی نے ایک متنازع قانون کی منظوری دی ہے جس کے تحت بیرون ملک فوج کا کردار زیادہ مؤثر ہو جائے گا. تاہم اس بل کے خلاف پارلیمان کے اندر حزب اختلاف کے اراکین اور باہر عوام نے احتجاج کیا ہے. اس سیکیورٹی بل کی منظوری میں وزیراعظم شنزو ابے کی دائیں بازو کی جماعت نے اہم کردار ادا کیا. مسٹر شنزو ابے کا کہنا ہے کہ علاقائی خطرات سے نمٹنے کے لیے فوج کے کردار کو وسیع کرنا ضروری ہے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس متنازع قانون سے جاپان اپنے جنگ عظیم کے بعد کے آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہے. عراق کے دارالحکومت بغداد کے قومی میوزیم میں سینکڑوں نوادرات نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں. حکام کا کہنا ہے کہ زمانہ قدیم کی یہ باقیات امریکی فوج نے شام میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف ایک کارروائی کے دوران حاصل کی ہیں جو رواں برس مئی میں کی گئی تھی. ان میں سے بہت سے نوادرات قریباً 1.5 سے گمشدہ تھے. عراق میں امریکی سفارتکار کا کہنا ہے کہ اس نمائش کا مقصد یہ دکھانا ہے کہ شدت پسند کس طرح تاریخی ورثے اور ملکی ثقافت کو چرا رہے ہیں. یورو زون کے رہنماؤں کی جانب سے یونان کو دیے گئے بیل آؤٹ پیکج کی شرائط پر یونان کی پارلیمانی کمیٹی کی گرما گرم بحث جاری ہے. وزراء کے معاہدے کی شرائط پر متفق ہونے کے بعد ضروری ہے کہ پارلیمان بھی آج 4 شرائط کی منظوری دے. شجاع ملک.
خدشہ ہے کہ حکومتی اتحاد کے کئی اراکین جو اسے یورو زون کی بلیک میلنگ کہتے ہیں ان شرائط کو مسترد کر دیں گے. اس صورتحال میں یونانی وزیر اعظم کو حزب مخالف کی حمایت درکار ہوگی.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں. پنجاب کے وزیر داخلہ.
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے چاہے ٹی ٹی پی ہے چاہے لوکل کمانڈرز ہیں چاہے جو بھی ہے ان کے لیے یکساں ہے, زیرو ٹالرنس ہے. دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے یہ بیڈ ہے یہ ہمارا ہے یہ اور کس کا ہے. اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی.
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے.
سیربین بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. یورو زون کے رہنماؤں کی جانب سے یونان کو دیے گئے بیل آؤٹ پیکج کی شرائط پر یونان کی پارلیمان بحث کر رہی ہے. وہاں پہ حکومت کو خطرہ ہے کہ شاید اس بیل آؤٹ پیکج کو پارلیمان مسترد کر دے, لہذا وہ حزب اختلاف کی مدد مانگ رہے ہیں. یونان کے ارکان پارلیمان کے پاس بیل آؤٹ پیکج کی شرائط پر بحث کرنے کے لیے بہت زیادہ وقت نہیں ہے اور انہیں بدھ کو ان اصلاحات کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے. اس خبر کی تفصیل پروگرام میں آگے شامل بھی ہے, لیکن اگر اس کی تفصیل پڑھنا چاہیں تو آئیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی ویب سائٹ پر. اور اب رخ کرتے ہیں سیربین کے آج کے بڑے موضوع کا. افغان طالبان تحریک کے امیر ملا محمد عمر نے عید الفطر کے موقع پر ایک پیغام میں افغانستان میں امن کے لیے بات چیت کو جائز قرار دیا ہے. یہ طالبان کی اعلی ترین قیادت کی جانب سے اسلام آباد کے قریب سیاحتی مقام مری میں ہونے والے پہلے مذاکرات کی باضابطہ تصدیق ہے. بیان میں طالبان کی مذاکرات میں شرکت کے بارے میں کئی ابہام دور کرنے کے بھی ایک موقع ملے ہیں. تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے ہارون رشید.
طالبان کے سپریم لیڈر ملا محمد عمر نے تازہ بیان میں پہلی مرتبہ گزشتہ دنوں مری میں افغان حکومت کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کے بارے میں لبکشائی کی اور کئی ابہام دور کر دیے. طالبان کی ویب سائٹ پر جاری ہونے والے عید الفطر کے تفصیلی بیان میں ملا محمد عمر نے جنگ کے ساتھ ساتھ مذاکرات کو اب عین اسلامی اصولوں کے مطابق قرار دیا ہے. اپنے معمول کے طویل پیغام میں ملا عمر نے کہا کہ بات چیت کا مقصد افغانستان پر قبضے کو ختم کرنا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ اگر مذہبی اصولوں کو دیکھیں تو ان میں دشمنوں کے ساتھ امن مذاکرات منع نہیں ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ تمام مجاہدین اور عوام کو یقین ہونا چاہیے کہ اس عمل میں وہ اپنے قانونی حق اور موقف سے دستبردار نہیں ہوں گے. ان کا کہنا تھا کہ ان کی تحریک نے سیاسی امور کے لیے سیاسی دفتر قائم کیا ہے جس کو سیاسی سرگرمیاں کرنے اور اس کی نگرانی کا کام سونپا گیا ہے. یاد رہے کہ پچھلے دنوں افغان حکومت اور تحریک طالبان افغانستان کے درمیان پاکستان کے سیاحتی مقام مری میں مذاکرات ختم ہوئے تھے, جس کے بعد طالبان ترجمان کا ایک بیان تو سامنے آیا لیکن ان مذاکرات سے متعلق کوئی زیادہ واضح نہیں تھا. تو اب کیا ابہام دور ہوئے ہیں؟ تجزیہ کار اور بی بی سی کے نامہ نگار الیاس خان کہتے ہیں,
مطلب اب طالبان نے کلیئرلی یہ کہہ دیا ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور اس میں ان کی منشا شامل ہے, اور جس طرح سے ملا عمر نے کہا ہے کہ بنیادی طور پہ وہ مذاکرات اس لیے کر رہے ہیں کہ افغانستان سے ایک ناجائز قبضہ بیرونی طاقتوں کا ختم کیا جائے. اس سے پہلے جتنے بھی مذاکرات ہوئے ہیں اس میں جنرلی طالبان نے اپنی طرف سے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ان مذاکرات میں وہ شمولیت کر رہے ہیں.
کہا جاتا ہے کہ طالبان کو مذاکرات کی میز تک لانے میں پاکستان کا کردار اہم تھا, تو کیا یہ پہلے نہیں ہو سکتا تھا؟ وفاقی وزیر خاقان عباسی کہتے ہیں,
نہیں یقیناً ایک پازیٹو بیان ہے. افغانستان میں ایک نئی بگننگ ہے, ایک نئی گورنمنٹ ہے, ایک نئی لیڈرشپ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ آبجیکٹو ہیں. تو اب اور نیبرز کو آپ اگنور نہیں کر سکتے, نہ ہم کر سکتے ہیں نہ وہ کر سکتے. تو امید ہے کہ ایک پازیٹیو صورتحال ڈیولپ ہوگی, اور اکنامک ریلیشن سے زیادہ کوئی چیز بھی پولیٹیکل ایک ویژن کو سپورٹ نہیں کرتی.
ملا عمر نے پاکستان کا بھی بیان میں ذکر کیا. ان کا کہنا تھا کہ کچھ عناصر مجاہدین کو پاکستان اور ایران کا ایجنٹ کہتے ہیں. انہوں نے اسے غلط قرار دیتے ہوئے کہا کہ نہ تو ماضی میں اور نہ ہی موجودہ صورتحال اس قسم کا تاثر دیتی ہے. تاہم یہ حقیقت ہے کہ وہ پاکستان اور ایران کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں. ادھر پاکستان فوج کا کہنا ہے کہ حکومت کی طرح وہ بھی افغانستان میں امن کی خواہاں ہے۔ بی بی سی کے ساتھ ایک انٹرویو میں فوج کے ترجمان میجر جنرل عاصم سلیم باجوا کا کہنا تھا،
پاکستان فوج باقی کے پاکستان سے علیحدہ نہیں سوچ، ایک پولیٹیکل فریم ورک ہے، پورے قوم کی ایک سوچ ہے جو کہ پاکستان کی گورنمنٹ، پاکستان کا فورن آفس اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے، پاکستان فوج بھی اسی سوچ کے اندر کام کرتی ہے، یہ ایک نیشنل ڈیسیژن ہے۔ سوچتے کیا ہیں؟ سوچتے ہر پاکستانی یہی سوچتا ہے کہ افغانستان میں امن ہونا چاہیے، جو کہ افغان لیڈ افغان اون ہونا چاہیے، سو اس کا اختیار ٹوٹل افغان حکومت کے پاس ہونا چاہیے، جو بھی حکومت وقت ہے، اور باقی ہر سیگے نے، ہر سیگمنٹ نے اس کی مدد کرنی۔
ماہرین کا ماننا ہے کہ مذاکرات شروع کر کے فریقین میں سب سے زیادہ خطرہ طالبان نے موہ لیا ہے۔ مذاکرات کی باضابطہ تصدیق سے اس کے جنگجوؤں پر اس کا کیا اثر پڑے گا، اس پر سب کی نظریں ہیں۔ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
ہارون رشید کی اس رپورٹ کے بعد اسی موضوع پر آج ہم ایک تجزیہ کر رہے ہیں، جس میں میرے ساتھ شامل ہیں پشاور سے خطے کے امور پر گہری نظر رکھنے والے صحافی اور تجزیہ کار رحیم اللہ یوسفی۔ اس کے علاوہ اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ شامل ہیں اس گفتگو میں زاہد حسین، جو کہ اسکارپینس ٹیل دی ریلنٹلیس رائز آف اسلامک ملیٹنٹس اور فرنٹ لائن نامی کتاب کے مصنف بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، تجزیے بھی لکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ موسیٰ خان جلالزئی، جو دہشت گردی، شدت پسندی اور خطے کے امور سے متعلق تقریباً 150 کتابوں کے مصنف ہیں، شریک ہیں اس گفتگو میں کہ ملا عمر نے جو پیغام دیا ہے بات چیت کا۔ رحیم اللہ یوسفزئی، آپ نے سنا کہ ان کے جو ملا عمر کا جو پیغام آیا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ دشمن کے ساتھ بھی گفتگو کی جا سکتی ہے اور یہ جائز ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک خوشائن پیغام ہے؟
یقیناً اگر یہ واقعی ملا محمد عمر کا پیغام ہے تو یہ تو بہت ہی خوشائن ہے، یہ ایک بڑی پیش رفت ہے، کسی کا انتظار تھا کہ ملا عمر کی کیا رائے ہے، اور یہ ایک اتفاق کی بات ہے کہ عید الفطر بہت قریب تھا، یہ مذاکرات کے بعد، تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر ملا عمر کے پیغامات آتے ہیں، اس میں اکثر ان کی پالیسی بیانات ہوتے ہیں اور وہ اپنے جو ان کے طالبان ہیں ان کو مشورے دیتے ہیں، تو میرے خیال میں اسی لیے یہ بیان جب ہے تو اس میں یہ خاص بات ہوئی مذاکرات کے حوالے سے۔ لیکن یہ ہے کہ ملا عمر کے بارے میں پچھلے 7-8 سال سے کافی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ وہ کہاں پہ ہیں، کس حال میں ہیں، ان کی آواز میں آڈیو ٹیپ پہلے آتے تھے، کافی عرصہ ہوا وہ بھی نہیں آئے، اب طالبان کی صفوں میں بھی کافی اس کے اوپر بے یقینی ہے اور وہ پوچھتے ہیں کہ ملا عمر کہاں ہے اور ان سے ان کی ملاقات کیوں نہیں ہو سکتی، خاص طور پہ جو جنگجو اور جو کمانڈر مذاکرات کے حق نہیں ہے وہ شاید یہ سوال اٹھائیں گے کہ ملا عمر سے ملاقات کروائی جائے یا ان کی آواز میں کوئی پیغام آنا چاہیے۔
رحیم اللہ، یہ آپ کو ذرا سا روکوں گا آپ کو کہ یہ ظاہر ہے لوگ اب چاہ رہے ہیں، یہ بالکل ہر ایک کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ ملا عمر اب کا وجود اب کہاں پر ہے، پاکستان میں ہے، افغانستان میں ہے، بارڈرز پر ہے، کہیں اور ہے، ظاہر ہے سب جانا چاہتے ہیں، لیکن جو مذاکرات کا سلسلہ تھا اس کی پیشکش 13 برس سے تھی کہ بات چیت کر لی جائے، یہاں تک کہ جب امریکہ نے حملہ کیا تھا 11 ستمبر 2001 کے، اس وقت بھی پہلے بات چیت ہی کی پیشکش کی گئی تھی، لیکن حکومت چلی گئی تو پھر یہ طالبان نے ہمیشہ یہی موقف اختیار کیا کہ جب تک غیر ملکی فوجی ہیں بات چیت نہیں ہوگی، تو غیر ملکی فوجی تو ابھی بھی افغانستان پہ، پھر ملا عمر کی طرف سے اب یہ بیان آنا کیا معنی رکھتے ہیں؟
دیکھیں یہ بیان آتا ہے، یہ ان کے جو ترجمان ہیں ان کی طرف سے، اور یہ مختلف زبانوں میں اور یہ ای میل کے ذریعے بھی آتا ہے، اور اس میں اب یہ ہے کہ جو رہبری شورا ہے، لیڈرشپ کونسل ہے، اس کے جو سربراہ ہیں، جو ملا عمر کے نائب ہیں اختر محمد منصور، تو وہ ان چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اب جو مسئلہ یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اختر محمد منصور کے خلاف کافی ایک گروپ بن گیا ہے، جو خاص طور پہ جو کمانڈر ہیں جس طرح عبد القیوم ذاکر ہیں اور پھر عباس محمد ہیں، حافظ مجید ہیں، مولوی رسول ہیں، اب یہ ان کی آپس میں چکلس چل رہی ہے، یہ قبائلی رنگ اختیار کر گئی ہے، تو یہ چیزیں دیکھنی ہے، لیکن ظاہر طالبان اگر بات چیت کی سب سے جو اہم بات ہے پاکستان کا دباؤ ہے،
پاکستان کا دباؤ
کا ان لوگوں کے اوپر کافی اثر ہے جو پاکستان میں موجود ہیں. طالبان رہنما جو پاکستان میں نہیں ہے, افغانستان میں ہیں یا قطر میں یا کہیں اور ہیں, ان کے اوپر پاکستان کا اثر کم ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اس بات چیت سے اتنے خوش نہیں ہیں, لیکن جو پاکستان میں ہیں انہوں نے بات چیت بھی کی ہے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے.
تو رحیم اللہ, جس طرح آپ نے کہا کہ پاکستان کا ایک دباؤ بھی ہے جس وجہ سے ملا عمر یا ان کے جو شورا کے لوگ ہیں یا طالبان کے رہنما جو ہیں جو پاکستان کے ایک اثر میں ہیں, انہوں نے بات چیت کا آغاز کیا افغان حکومت کے ساتھ, تو پاکستان کا ان افغان طالبان رہنماؤں پہ تو کافی عرصے سے دباؤ تھا یا کہہ لے کہ ایک اچھا اثر رسوخ تھا. تو زاہد حسین, میں آپ کی طرف آؤں گا, آپ نے اس موضوع پہ کئی مرتبہ لکھا ہے, کتاب بھی آپ کی موجود ہے جو اسی خطے کی شدت پسندی پر بھی ہے. پاکستان نے یہ دباؤ پہلے کیوں استعمال کیا زاہد صاحب؟
دیکھیں دو تین چیزیں ہیں. ایک تو اس میں میرا خیال یہ ہے کہ اب شدت زیادہ آئی ہے کیونکہ تھوڑی بہت جو ہے کابل حکومت اور پاکستان کی حکومت کے درمیان کافی ہمانگی پائی جاتی ہے. اس سے پہلے جو ہے وہ جب حامد کرزئی جو ہے وہاں حکومت میں تھے تو ایک لحاظ سے پاکستان کے اوپر کوئی انسینٹیو نہیں تھا. اب پاکستان کے اوپر ایک خاصا ایک اس لحاظ سے بھی سفارتی دباؤ موجود ہے کہ جو ہے اشرف غنی صاحب جو کہ افغانستان کے اب صدر ہیں, انہوں نے جو ہے پاکستان کی طرف جو ہے خاصی یعنی دوستی کے بھی ہاتھ بڑھایا. ان کے خیال میں یہ ہے کہ اگر اس مسئلے کا حل ہو سکتا ہے تو پاکستان کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. تو اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ خطے میں جو تبدیلیاں آئی ہیں, جو ایک افغانستان میں قیادت کی تبدیلی آئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سوچ میں بھی جو تبدیلی آئی ہے, اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ افغان طالبان پاکستان جو ہے اب طالبان پہ زیادہ جو ہے وہ زور ڈال رہا ہے کہ وہ مذاکرات کی میز پہ آئے.
دیکھیے آپ نے نئی قیادت کی بات کی ہے, اگر آپ ذرا سا پیچھے پانچ برس پہلے مڑ کے دیکھیں تو جب حامد کرزئی حکومت میں آئے تھے تو اس وقت یا ان کا دوسرا دور جب گزرا تھا اس وقت شروع شروع میں بلکہ پہلے دور کے انتخاب ہونے کے بعد بھی انہوں نے پاکستان کی طرف سب سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا. یہاں تک کہ پاکستان کے جب اس وقت صدر منتخب ہوئے تھے آصف علی زرداری تو انہوں نے اپنی حلف تقریب برداری پر بھی بلایا تھا ان کو. تو یہ تعلق تو کوشش تو اس وقت بھی رہی, لیکن اب کیا لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس دفعہ کیا یہ داعش یعنی دولت اسلامیہ کا جو بڑھتا ہوا ایک اثر ہے افغانستان میں یا پاکستان کے کچھ حلقوں میں, پاکستان تو بہرحال اس کی تردید کر رہا ہے, یہ کیا وجہ نہیں ہو رہا ہے اس مذاکرات کی؟
میرا خیال یہ کہ بنیادی وجہ یہ نہیں تھی. میرا خیال پچھلے اگر 7-8 مہینے سے دیکھا جائے تو جو ہے پاکستان کی کوشش جاری تھی اور اتنا آسان بھی نہیں تھا پاکستان کے لیے کہ وہ طالبان کو مذاکرات کی میز پہ لے کے آئے. مطلب اس میں یہ کہنا کہ جو ہے طالبان منتظر تھے کہ پاکستان جب ان سے کہے تو وہ جو ہے وہ مذاکرات کی میز پہ آ جائے گا, یہ بات بھی صحیح نہیں ہے. اس میں خاصی جو ہے محنت کرنی پڑی ہے. طالبان کو بھی جو ہے کم از کم اطمینان ضرور ہوا ہوگا یا ان کی خود کو ایک لحاظ سے کنوینس ہوئے ہوں گے کہ جو ہے اس وقت آ گیا ہے کہ وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھیں. تو اس کے یہ وجہ بنیادی. لیکن یہ آپ جو بات کر رہے ہیں اسلامک اسٹیٹ کی, وہ تو فنومنا اب جو ہے زیادہ ابھرتا ہوا نظر آیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آگے چل کے جو بھی مذاکرات ہوں گے اس میں یہ پہلو جو ہے خاصا ایک اہم آئے گا کہ جیسے ہم یعنی جو خبریں آ رہی ہیں اس میں خاصی جو ہے اسلامک اسٹیٹ کی جس کو داعش کہتے ہیں اس کا جو ہے اثر نفوذ کافی بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے, خاص طور پہ جیسے وہ علاقے جو کہ طالبان کے گڑھ سمجھے جاتے ہیں, خاص طور ننگرہار میں پچھلے چند ہفتوں سے لڑائی میں شدت آئی ہے اور خبریں جو آ رہی ہیں اس کے متعلق یہ ہے کہ خاصے علاقے ایسے جو طالبان کے انفلوئنس میں تھے یا حلقہ اثر میں تھے ان میں جو ہے اب داعش کا جو ہے وہ بڑھ گیا ہے. ہاں تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آگے چل کے یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہوگا طالبان کی سوچ میں.
موسیٰ خان جلال زئی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے. موسیٰ خان, آپ نے سنا زاہد حسین صاحب نے کہا دولت اسلامیہ یا داعش جو ہے اس کا ایک اثر بڑا اہم کردار ادا کرنے والا ہے افغانستان کی اس امن کی کوششوں کو شیپ دینے میں, نئی شکل دینے میں اس کا جو خطرہ ہے, آپ کی بڑی گہری نظر ہے, اس وقت افغانستان میں کہاں کہاں داعش نظر آ رہی ہے آپ کو؟
دیکھیے، داعش تو افغانستان کے 25 صوبوں میں موجود ہے اور ان کے ٹریننگ سینٹرز بشمول
چونتیس صوبوں
میں موجود ہے، اور جلال آباد سمیت بہت سارے صوبوں میں ان کے ٹریننگ کے مراکز ہیں، وہ اپنے لوگوں کو ریکروٹ کر رہے ہیں، اور نہ صرف افغان حکومت کے خلاف برسر پیکار ہے بلکہ طالبان کے خلاف بھی برسر پیکار ہے اور پوری طاقت کے ساتھ میدان جنگ میں موجود ہے، اور طالبان کو تو ابھی تک شکست دی ہے تقریباً، اور افغان حکومت پہ بھی جو ہے بڑی کامیاب حملے کر رہے ہیں۔
تو ان کے داعش کے اس طرح کے جو برتاؤ اور رسوس ہوئے، اس صورت میں یعنی اس خطرے کی موجودگی میں جو طالبان سے مذاکرات ہو رہے ہیں، وہ کسی ان کا کوئی معنی رکھتے ہیں بغیر داعش کے؟ کیا کوئی ان سے مذاکرات کے بغیر کبھی امن آ سکتے ہیں؟
اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو ملا عمر 13 سال کے بعد یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے افغان حکومت کے ساتھ، جبکہ گزشتہ 13 سال کے دوران انہوں نے افغانستان میں ہزاروں مردوں، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں اور نوجوانوں کو بے دردی سے قتل کیا، اور دوسری طرف چونکہ داعش ایک پوری طاقت کے ساتھ افغانستان میں موجود ہے اور طالبان کے خلاف لڑ رہے ہیں مختلف صوبوں میں، اور طالبان کو شکست کا سے دو چار ہے، بہت سارے طالبان کمانڈرز مارے بھی گئے ہیں، تو میرے خیال میں طالبان مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ مذاکرات میز پر آئے اور افغان حکومت کے ساتھ مل کر داعش کا مقابلہ کرے۔
مسخان ابھی رکیے گا، زاہد صاحب، آپ نے ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے اور اس بارے میں پاکستان میں جو ایک داعش کا جو سے متعلق جو خطرہ ہے اس پر کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، یہ مجھے اس کا جواب اگر بیسکلی بنیادی طور پہ بتا سکے کہ کیا یہ جو خطرہ ہے پاکستان میں خاص طور، ابھی سرکاری طور پر اس کی تردید ہو رہی ہے، کیا یہ سنجیدہ سیریس تھریٹ ہے؟ اگر ہے تو کتنی بڑی؟
دیکھیں، سنجیدہ تھریٹ تو ہے، مطلب یہ ہے کہ جو داعش جو ہے ان لوگوں کے لیے ایک لحاظ سے جو پلیٹنٹ گروپس رہے ہیں پاکستان کے، جو کہ طالبان ٹی ٹی پی کے نام سے کام کرتے رہے تھے یا جو ہے سیکٹیرین آرگنائزیشن کے جو لوگ شامل تھے جس میں سپاہ صحابہ ہے ٹائپ کے یا لشکر جھنگوی کے لیے، تو وہ ان کے لیے خاصی ایک اپیل رکھتی ہے داعش، کیونکہ داعش کے پاس ایک بڑا ایک لحاظ سے دیکھا جائے ٹیریٹری پہ بھی جو کنٹرول ہے عراق کے اندر، شام کے اندر، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ان جو ملیٹنٹس ہیں ان کے لیے خاصی ایک لحاظ سے توجہ، جس کو کہتے ہیں کہ ان کو زیادہ اٹریکٹیو بناتی ہے۔ اب جو ہے پاکستان میں وہ دیکھیں کہ پچھلے دنوں جب اگر دیکھا جائے تو ٹی ٹی پی کی جو اکثریت یا میجر کمانڈرز تھے وہ سب کے سب انہوں نے داعش میں شمولیت کا اعلان کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ بھی خبریں جو ہیں سامنے کہ جو ہے اس قسم کے جو دوسرے ایلیمنٹس ہیں وہ بھی جو ہے اس سے متاثر ہوئے ہیں، اور ایک اور چند جو اس کا پروپیگنڈا ہے داعش کا وہ اتنا پاورفل ہے کہ اس میں اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی انفلوئنس کیا ہے، جیسے کہ یورپ میں بھی بہت سے مسلمانوں نے شرکت شروع کر دی ہے، اور اس میں اس کی ایک مثال موجود ہے کہ سفورا چوک پہ جو کراچی میں اسماعیلیوں کے بس کا جو قتل عام ہوا تھا، جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان میں سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ یونیورسٹیز کے گریجویٹس ہیں،
اور داعش سے ان کے
بیان کے متعلق یہ ہے کہ وہ داعش کے پروپیگنڈا سے متاثر ہوئے تھے۔ تو اب وہی ہے کہ جو لوگ پہلے القاعدہ سے متاثر ہو رہے تھے، تو اب القاعدہ جو ہے وہ تو ایک سیکریٹو آرگنائزیشن تھی، ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن تھی، اس کے سامنے کوئی واضح لاعمل موجود نہیں تھا، لیکن اس کے مقابلے میں داعش جو ہے وہ اس قسم کے لوگوں کو زیادہ متاثر
کر رہی ہے اور اٹریکٹ کر رہی ہے۔ ظاہر صاحب، اب میں آگے بڑھتا ہوں، رحیم اللہ یوسفزئی، یہ اگر فرض کیجئے یہ مذاکرات کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے اور فرض کیجئے اس مذاکرات کے سلسلے میں یا ملاقات کے سلسلے میں کوئی معاہدہ بھی طے پاتا ہے، تو اس میں داعش کا کیا کردار ہوگا رحیم اللہ؟
لیکن داعش تو افغانستان میں قدم جمانے کی کوشش کر رہا ہے، ان کو بہت کم جگہوں پہ ان کا اثر ہے یا وہ سامنے آئے ہیں۔ فی الحال تو ہم دیکھ رہے ہیں ننگرہار میں صاحب داعش کی لڑکی ہوئی ہے، اور وہ بھی کچھ علاقوں میں، یہ اثر نہیں ہے کہ ہر جگہ یہ مضبوط ہے یا ان کا اثر ہے۔ میرے خیال میں طالبان چونکہ ایک بڑی قوت ہے افغانستان میں، وہ اگر ان کے درمیان اختلافات نہ بڑھے طالبان کی صفوں میں، تو داعش افغانستان قدم جمانے نہیں لے رہے، لیکن اب یہ ہے کہ طالبان کے اختلافات جو ہیں مذاکرات کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں، یہ ان کے لیے خطرہ ہے، ان کی اتحاد کے لیے، اور یہ جو ان کے اہم کمانڈر ہیں
وہ ٹوٹ کے اتر جا سکتے ہیں.
ٹھیک
ہے, دھڑوں میں اختلافات. ریم اللہ آپ کی آواز بہت واضح نہیں آ پا رہی, اس لیے میں آپ سے معذرت چاہوں گا, لیکن آخر میں میں موسیٰ خان جلازی آپ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, یہ بتائیے کہ کیا جو جس طرح افغان دھڑوں میں کوئی تقسیم نظر آ رہی ہے اختلافات, ملا عمر کا کنٹرول ہے, مضبوط ہے ان کا کنٹرول؟
میرے خیال میں ملا عمر کا کنٹرول نہیں ہے, اور اس وقت طالبان کے اندر غلزئی اور درانی کا مسئلہ جو ہے اٹھا ہے, جس کی وجہ سے ملا منصور اور دوسری درانی کمانڈرز کے درمیان اختلافات ہیں. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ملا عمر کا کوئی خاص کنٹرول ہے, اور ملا عمر بڑے عرصے سے غائب بھی ہے اور اپنے ساتھیوں کو بھی شکل نہیں دکھا رہے ہیں. تو بہت سارے ساتھی فرسٹریشن کے شکار ہے کہ وہ موجود بھی ہے یا نہیں ہے, زندہ بھی ہے یا نہیں ہے. تو ملا عمر خود بھی تضادات کا شکار ہے, اور میں سمجھتا ہوں وہ افغان عوام کے ساتھ بالکل سنجیدہ نہیں ہے.
موسیٰ خان جلازی کی ساری تفسیر کا بہت بہت شکریہ. اس وقت میرے ساتھ شامل تھے اس گفتگو میں ملا عمر کے بیان پر رحیم اللہ یوسفزئی بات کر رہے تھے, زاہد حسین مصنف اور صحافی تجزیہ کار, اور موسیٰ خان جلازی کئی کتابوں کے مصنف صحافی اور تجزیہ کار.
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ,
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس, ایم آئی کے پاس, ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے. تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں, جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں, تو یہ آ جائیں گے, بالکل اس کے اندر آ جائیں گے, زیرو ٹالرنس ہے.
تو پھر کیا ہوتا ہے, گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں, کور کمانڈر ہوتے ہیں, چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے, کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے, ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں, وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن اس کی ہوتی ہے. جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے, جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے.
باخبر رہنے کے لیے سروین سنا کیجیے.
اور کھیلوں کی خبروں کے ساتھ عبد الرشید شکور.
پاکستان اور سری لنکا کی کرکٹ ٹیمیں آج پالی کلے میں دوسرے ون ڈے انٹرنیشنل میں مد مقابل ہیں. پاکستان نے اپنی ٹیم میں کوئی تبدیلی نہیں کی, سری لنکا کی ٹیم میں دو تبدیلیاں کی گئیں. پانچ میچوں کی سیریز میں اس وقت پاکستان کو 1-0 کی برتری حاصل ہے. اس نے دمبولا میں کھیلے گئے پہلے ون ڈے میں 6 وکٹوں سے کامیابی حاصل کی تھی. بنگلہ دیش اور جنوبی افریقہ بھی آج تیسرے اور آخری ون ڈے انٹرنیشنل میں مد مقابل ہیں. 3 میچوں کی سیریز اس وقت 1-1 سے برابر ہے. بنگلہ دیشی ٹیم دوسرا ون ڈے جیت کر چیمپئنز ٹرافی کے لیے کوالیفائی کر چکی ہے. انگلینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان ایشز سیریز کا دوسرا ٹیسٹ میچ کل سے لارڈز میں کھیلا جا رہا ہے. انگلینڈ نے پہلا ٹیسٹ میچ 169 رن سے جیتا تھا. آؤٹ آف فارم شین واٹسن کو ڈراپ کر دیا گیا ہے اور ان کی جگہ مچل مارش ٹیم میں شامل کیے گئے ہیں. وکٹ کیپر بریڈ ہیڈن پہلے ہی ذاتی وجوہات کی بنا پر ٹیسٹ میچ سے دستبردار ہو چکے ہیں اور پیٹر نیویل اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیلیں گے. آئی پی ایل کرکٹ کرپشن میں ملوث ہونے پر چنئی سپر کنگز اور راجستھان رائلز کی معطلی کے اگلے ہی دن بی سی سی آئی, کرکٹ آسٹریلیا اور کرکٹ جنوبی افریقہ کی گورننگ کونسل نے چیمپئنز لیگ T20 جاری نہ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ لیگ اس سال ستمبر اکتوبر میں ہونا تھی. بی سی سی آئی نے اسے جاری نہ رکھنے کی وجہ یہ بتائی ہے کہ چیمپئنز لیگ شائقین کی دلچسپی برقرار رکھنے میں ناکام رہی ہے. بی سی سی آئی نے ان دو معطل ٹیموں کی جگہ آئی پی ایل میں نئی ٹیموں کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے, لیکن اس کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ دونوں معطل ٹیموں کے مالکان جسٹس لودھا کمیٹی کے فیصلے کے خلاف عدالت سے رجوع کرتے ہیں یا نہیں. ہالینڈ کے فٹ بالر رابن وان پرسی نے مینچسٹر یونائیٹڈ چھوڑ کر ترکی کے کلب فینرباکے میں شمولیت اختیار کرنے پر کہا ہے کہ اس ضمن میں کوئی تلخی نہیں ہے. رابن وان پرسی 3 سال تک یونائیٹڈ کی ٹیم میں رہے. برطانیہ کے کرس فروم نے ٹور ڈی فرانس سائیکل ریس کا 10th مرحلہ جیت لیا. وہ اب تک 10 میں سے 5 مرحلوں میں کامیابی حاصل کر چکے ہیں.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے عبد الرشید شکور. پاکستان میں قدرتی وسائل کے وفاقی وزیر نے کہا ہے کہ ایران سے گیس سیکٹر پر عائد پابندی اٹھنے کے 2 سال کے اندر اندر پاکستان کو ایرانی قدرتی گیس کی فراہمی شروع ہو جائے گی. یہ بات انہوں نے بی بی سی کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہی ہے, اور اس کی تفصیل اگر آپ سننا چاہیں یا پڑھنا چاہیں تو bbc.com پہ آ جاتے ہیں, اور یہی انٹرویو ابھی بی بی سی میں آگے چل کے آنے والا ہے. اس وقت سنیے اہم خبروں کا خلاصہ معصومہ ملک سے.
تحریک طالبان افغانستان کے امیر ملا عمر نے کہا ہے کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے بات چیت کرنا جائز ہے. تاہم انہوں نے گزشتہ ہفتے پاکستان میں افغان حکومت اور طالبان رہنماؤں کے درمیان مذاکرات کا ذکر نہیں کیا ہے. پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ انہوں نے لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کرنے والے ایک بھارتی جاسوسی ڈرون کو مار گرایا ہے. پاکستان میں قدرتی وسائل کے وفاقی وزیر شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ ایران کے گیس سیکٹر پر عائد پابندیاں اٹھنے کے 2 سال کے اندر اندر پاکستان کو ایرانی قدرتی گیس کی فراہمی شروع ہو جائے گی. چین میں بیجنگ کے برطانوی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ جمعے کے روز حراست میں لیے جانے والے 6 برطانوی شہریوں کو ملک بدر کر دیا گیا ہے. جاپان کی ایک پارلیمانی کمیٹی نے ایک متنازع قانون کی منظوری دی ہے جس کے تحت بیرون ملک فوج کا کردار زیادہ مؤثر ہو جائے گا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان میں قدرتی وسائل کے وفاقی وزیر شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ ایران کے گیس سیکٹر پر عائد پابندیاں اٹھنے کے 2 سال کے اندر اندر پاکستان کو ایرانی قدرتی گیس کی فراہمی شروع ہو جائے گی. بی بی سی کے ساتھ خصوصی انٹرویو میں انہوں نے اس منصوبے میں اگر انڈیا واپس آنا چاہے تو پاکستان اس کا خیر مقدم کرے گا. نامہ نگار آصف فاروقی نے ان سے اس موضوع پر تفصیلی بات کی اور پہلے یہی پوچھا کہ ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان معاہدے سے پاکستان میں توانائی کا بحران دور کرنے میں کتنی مدد ملے گی.
دیکھنے کی بات ہے کہ اس کے اثرات کب سے شروع ہوں گے, کیسے ہوں گے, کیونکہ ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ فیزڈ سینکشنز لفٹ ہوں گی تو اس میں گیس پہ کب سینکشن ہٹتی ہے, لیکن ڈیفینیٹلی جو ہمارا ایک معاہدہ تھا اس کو ہم پورا کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے اور ایک انرجی کا سورس, ایک بڑا انرجی کا سورس ہمیں اویلیبل ہو جائے گا. اور میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ یہ پہلی پائپ لائن ہوگی. اس کے بعد بھی آپ کو ایران جو کہ دنیا کا سیکنڈ بگیسٹ پروڈیوسر ہے نیچرل گیس کا اور ہمارا ہمسایہ ہے, اس سے آپ گیس لے سکتے ہیں.
تو آپ نے کوئی کیلکولیشن کی, کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی کہ کب تک یہ سینکشنز ختم ہو جائیں گی گیس سیکٹرز پہ اور کب تک یہ منصوبہ جو ہے اس کو عملی شکل دی جا سکے گی؟
کافی ایک فلوئڈ سچویشن ہے لیکن ایک سٹارٹ ہو گیا ہے, تو یہ وقت بتائے گا کہ سینکشنز کب لفٹ ہوتی ہیں. لیکن ہم نے اپنا کام آلریڈی شروع کیا ہوا ہے اس معاہدے سے پہلے بھی, اور وہ اس طرح کہ ہم ایک پائپ لائن بنا رہے ہیں گوادر سے نوابشاہ, جو ایک ایل این جی ٹرمینل گوادر میں لگ رہا ہے اس کی گیس کیری کرے گی. لیکن ہم نے اس میں اضافی کیپیسٹی رکھی ہے اس پائپ لائن کے اندر کہ جو ایران سے گیس آئے گی وہ بھی اسی پائپ لائن میں کیری ہو سکتی ہے. اور یہ منصوبہ جو تقریباً $2 ارب کا منصوبہ ہے, یہ اس اکتوبر میں اس کی نیگوشیشنز ہو رہی ہیں. کمپنی موبلائز ہے, چائنیز کمپنی ہے, 85% فائنینسنگ بھی وہ لائے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ کام جو ہے 1 اکتوبر سے شروع ہو جائے گا. اس کے بعد صرف 80 کلومیٹر کا ایک سیکشن رہ جاتا ہے جو ایران بارڈر سے گوادر کو کنیکٹ کرے گا. تو ہم نے اپنی جو ضروریات تھی اس پر کام شروع کر دیا ہے. اب جب سینکشن مکمل طور پہ ہٹ جائیں گی اور ایران بھی اپنی پائپ لائن جو تقریباً 250 کلومیٹر رہتی ہے بارڈر سے اس کو بلڈ کرے گا تو ہم گیس لینے کی پوزیشن میں ہو جائیں گے.
فرض کر لیجئے کہ کل سینکشنز ہٹ جاتی ہیں اور معاملات بالکل کلیئر ہو جاتے ہیں, اس کے بعد کتنا عرصہ لگے گا اس پائپ لائن میں گیس آنے میں اور ایران سے پاکستان گیس سپلائی شروع ہونے میں؟
اس کا جی جو کانٹریکٹ ہے وہ 30 مہینے کا ہے کہ 30 مہینے میں پائپ لائن آپریشنل ہو جائے گی. ہم کوشش کریں کہ 24 مہینے میں ہو جائے.
اور یہ گیس آنے سے جو گیس کی کمی ہے اس کا کتنا, 1/4 آپ کہہ رہے ہیں پورا کر پائے گی؟
پاکستان کی جو آج شارٹیج ہے تقریباً 2 بلین کیوبک فیٹ کی ہے. اب یہ سمجھیں کہ موجودہ جو ڈیمانڈ ہے اس کا آدھا یہ تقریباً 5 سال کے عرصے میں پورا کر دے گا. اس وقت تک ڈیمانڈ مزید بڑھ چکی ہوگی. تو لیکن ایک سبسٹینشیل پارٹ ہماری گیس نیڈز کا, جو کہ ہماری انرجی نیڈز کا گیس آدھا ہے, تو اس کا سبسٹینشیل حصہ جو ہے وہ اس پائپ لائن سے پورا ہو سکتا ہے اور ایک کمپیریٹو کاسٹ پر.
اور ابھی جو اس کا معاہدہ ہے کیا یہی رہے گا یا آپ چاہیں گے کہ اس کو تھوڑا سا اس پہ دوبارہ بات کی جائے ریٹس پہ؟ یہ بھی کہا جا رہا تھا شاید مہنگی گیس لے رہے ہیں, اس کی کوالٹی پہ بھی کچھ کوشچنز ریز ہو رہے تھے.
یہ کچھ حضرات کی رائے ہے کہ گیس پرائز زیادہ ہے. کانٹریکٹ کو ری اوپن کرنا پاسبل نہیں ہوتا, لیکن کانٹریکٹ میں ایک گنجائش موجود ہے کہ فرسٹ گیس فلو سے 1 سال پہلے دونوں پارٹیز بیٹھ کر انٹرنیشنل حالات کے مطابق جو گیس پرائسز کو ری اوپن کر کے ڈیٹرمن کر سکیں گی. تو وہ ایک گنجائش کانٹریکچولی موجود ہے جس کو ہم ایکسرسائز کریں گے.
اور کوالٹی کے بارے میں بھی کوشچنز مارک ہیں جو ایران سے گیس آنے
نہیں, کوالٹی تو اسٹیبلشڈ ہوتی ہے ہر گیس کی, تو وہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. کچھ یہ خدشات ہیں کہ ایران شاید ونٹر میں گیس نہ دے پائے, لیکن چونکہ اب سینکشنز ہٹ گئی ہیں اور وہ مزید انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اور انٹرنیشنل کمپنیز ایران میں آنا چاہتی ہیں, تقریباً ہر کمپنی وہاں پر کام کرنا چاہتی ہے, تو وہ ایشو بھی ختم ہو جائے گا.
یہ جو اوریجنل معاہدہ تھا پاکستان اور ایران کے درمیان, اس میں انڈیا بھی تھا ایک سٹیج کے اوپر, پھر وہ بعد میں اس میں سے نکل گیا. آپ کو لگتا ہے کہ اب جب پابندیاں ہٹیں گی تو انڈیا کی اس منصوبے میں واپسی کا کوئی امکان ہے؟
دیکھیے, اوریجنل منصوبہ تو آئی پی آئی تھا, ایران پاکستان انڈیا. پھر انڈیا نے آج سے کچھ 6 سال پہلے کانگریس گورنمنٹ نے اس سے وڈرا کر لیا, اور بلکہ ان کے جو وزیر تھے منی شنکر آئر صاحب, جو بہت سپورٹیو تھے اس پروجیکٹ کے, ان کو بھی ریزائن کرنا پڑا کیونکہ ایک سینٹیمنٹ بلڈ اپ ہو گیا تھا اس پروجیکٹ کے خلاف وہاں پر. تو اب اگر انڈیا شامل ہونا چاہتا ہے تو جو پائپ لائن ہم بنا رہے ہیں اس میں تو مزید گنجائش نہیں ہے, تو ایک پیرلل پائپ لائن آپ کو ڈالنی پڑے گی اگر انڈیا بھی اس میں شامل ہونا چاہتا ہے. تو وہ گنجائش ہمیشہ سے موجود ہے, اس میں کوئی پاکستان کی طرف سے رکاوٹ نہیں آئی.
لیکن اس پائپ لائن جو اب ڈلنے جا رہی ہے, اس میں انڈیا کی شمولیت کا کوئی امکان
نہیں, اس میں پاسبل نہیں ہے, کیونکہ ہم تو 42 انچ کی پائپ لائن ڈال رہے ہیں, وہ تو مشکل ہماری اپنی نیڈز کو پورا کرے گی. لیکن جو ایران پائپ لائن ڈال رہا ہے وہ 56 انچ کی ہے, اس میں یقیناً وہ سپلائی کر سکتے ہیں ایک اضافی پائپ لائن کو,
لیکن اس سے پھر ظاہر ہے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا.
نہیں, اس میں سے بھی ہم حصہ لے سکتے ہیں اگر وہ پائپ لائن بنتی ہے, اور یہ سب ایک کمرشل ارینجمنٹس ہیں. ہم ٹیپی پر بھی اسی بیسس پر کام کر رہے ہیں کہ ترکمنستان سے گیس آئے گی, کچھ افغانستان لے گا, کچھ پاکستان لے گا, کچھ انڈیا لے گا, تو یہ ارینجمنٹس ہر قسم کے طے ہو سکتے ہیں.
پاکستان میں قدرتی وسائل کے وفاقی وزیر شاہد خاقان عباسی سے بات کر رہے تھے نامہ نگار آصف فاروقی. اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے بزرگ مزاحمتی رہنما سید علی گیلانی نے نئی دلی میں پاکستانی سفیر کی طرف سے 21 جولائی کو عید ملن میں شرکت کی دعوت کو مسترد کر دیا ہے. اس کا جواز یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان نے بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کی شرائط کو قبول کر کے ہند پاک مذاکرات کے ایجنڈے سے کشمیر کے مسئلے کو خارج کر دیا ہے. حالانکہ کشمیر کے وزیر اعلی اور بعض دوسرے سیاسی گروپوں نے ہند پاک مذاکرات کی بحالی پر اطمینان کا اظہار کیا ہے. علیحدگی پسندوں کو خدشہ ہے کہ پاکستان کشمیر سے اپنا پیچھا چھڑانا چاہتا ہے. سری نگر سے ریاض مسرور کی رپورٹ.
85 سالہ مزاحمتی رہنما سید علی گیلانی نے پاکستانی حکومت سے کہا ہے کہ ایسے وقت جب بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کی خوشنودی کے لیے کشمیریوں کی قربانیوں کا سودا کیا گیا, پاکستانی عید ملن میں شرکت ان کے لیے ممکن نہیں ہے. اس بیان سے دیگر علیحدگی پسند صفوں میں بھی ہلچل پیدا ہو گئی ہے اور وہ اب دعوت نامے پر فیصلہ سازی کے لیے مشاورت کرنے لگے ہیں. واضح رہے گزشتہ ہفتے روسی شہر اوفا میں ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی اور پاکستانی وزیراعظم نواز شریف کے مابین چینی حمایت یافتہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی سالانہ مجلس کے حاشیے پر ملاقات ہوئی. دونوں نے مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کیا لیکن اس میں کشمیر سے متعلق ذکر نہیں تھا. عام لوگوں میں بھی اس حوالے سے بے اطمینانی پائی جاتی ہے.
کچھ ہو رہا ہے پاکستان اگر کشمیر کو سکپ کر رہا ہے, اور سرتاج عزیز کی بات اگر مانی جائے کہ کشمیر کو ٹریک ٹو ڈپلومیسی سے وہ حل کرنا چاہتے ہیں, تو کچھ نہ کچھ کوئی بات ہے, ضرور ہے. تو ہم یہ نہیں کہیں گے, کیونکہ جب جب بھی بات ہوئی آج سے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان 150 سے 160 دفعہ بات چیت ہوئی, تب سے آج تک کیا ہوا, 70 سال ہو گئے, جب تک نہ کشمیری اس میں باضابطہ تھرڈ پارٹی ایکسیپٹ کر لی جائے بھارت کی اور سے, اور ٹیبل پر تینوں فریق بیٹھے, تب تک کچھ نہیں ہوگا.
انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو ہمارے یہ مسائل ہیں ان پر بات کریں گے, تو ظاہر ہے یہ اشارہ کشمیر کی طرف ڈپلومیٹیکلی, مگر کشمیر چونکہ کبھی اس ایجنڈا میں ایسے تحریری طور پر ان رائٹنگ شامل نہیں تھا, تو آج بھی نہیں ہے.
بیک ٹو ڈپلومیسی کہہ رہے ہیں تو پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے, تو لیکن اچھا نہیں ہے ہمارے لیے, کیونکہ اس سے پہلے بھی جو ٹریک ٹو ہم نے دیکھے وہ تو کیا تھا کیا نہیں تھا ہمیں تو پتہ نہیں, پھر لوگوں کو بھی پتہ چلنا چاہیے کیا ہو رہا ہے, کیا بات ہو رہی ہے, کیا نہیں ہو رہا ہے.
حالانکہ پرویز مشرف کے دور میں بھی مسٹر گیلانی نے کھلم کھلا پاکستان کی خارجہ پالیسی کو حد پہ تنقید بنایا, لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ کسی کشمیری رہنما نے پاکستانی سفارت خانے کی دعوت کو نہایت سخت الفاظ کے ساتھ رد کیا ہو. مبصرین کہتے ہیں کہ بھارت کو دی گئی یک طرفہ رعایت سے لگتا ہے کہ پاکستانی خارجہ پالیسی دوبارہ مشرف ماڈل کے گرد گھومنے لگی ہے. صحافی عرفان احمد کہتے ہیں,
اس اوفا ملاقات کے بعد جو ہے یہ ایک بار پھر یہ معلوم ہوا ہے کہ پاکستان کی جو سٹیٹ ہے, پاکستان کا جو گورنمنٹ ہے, وہ بھارت کے ساتھ کشمیر کے بغیر باقی سارے مسئلوں پہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں, اور ایسے یہ لگتا ہے کہ وہ واپس جو ہے مشرف کا جو فارمولا تھا اور واپس جو مشرف کی پالیسی پہ اس پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں.
اوفا میں مودی نواز اجلاس سے قبل نئی دلی میں پاکستانی سفارت خانے پر روایتی افطار پارٹی میں کشمیری علیحدگی پسندوں کی شرکت کو عین وقت پر ملتوی کیا گیا, جس پر پہلے ہی علیحدگی پسند صفوں میں پاکستانی حکومت کے خلاف ناراضگی پائی جاتی ہے. ابھی تک میروائز عمر فاروق, یاسین ملک اور شبیر شاہ نے اس بارے میں کوئی موقف اختیار نہیں کیا ہے, لیکن گیلانی کے انکار نے عید ملن میں ان کی شرکت کو بھی مشکل بنا دیا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
اور ایک بین الاقوامی خبر, یورو زون کے رہنماؤں کی جانب سے یونان کو دیے گئے بیل آؤٹ پیکج کی شرائط پر یونان کی پارلیمان میں گرما گرم بحث جاری ہے. اس بیل آؤٹ معاہدے کی منظوری سے قبل یونان کے اراکین نے پارلیمان کو آج ہی 4 قوانین منظور کرنے ہیں. یونانی وزیر اعظم نے پارلیمان کے تمام ارکان سے درخواست کی ہے کہ وہ اس بیل آؤٹ پیکج کے حق میں ووٹ دیں, حالانکہ انہوں نے تسلیم کیا کہ وہ اس بیل آؤٹ پیکج سے خود بھی خوش نہیں ہیں. آئی سنتے بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ شمائلہ خان کی زبانی.
یورو زون کے رہنماؤں کی جانب سے یونان کو دیے گئے بیل آؤٹ پیکج کی شرائط پر یونان کی پارلیمان میں بحث جاری ہے. یونان کے وزیر اعظم الیکسس تسپراس نے پارلیمان کے اراکین سے کہا ہے کہ وہ اصلاحاتی پیکج کے حق میں فیصلہ دیں. یونان میں کمیونسٹ پارٹی سے تعلق رکھنے والے رکن پارلیمان تھینس پیفلس نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ نئے اقدامات کے خلاف جو ہو سکتا ہے وہ کریں. ایتھنز میں پارلیمان کے باہر صحافیوں سے بات چیت میں انہوں نے ملک کے وزیر اعظم الیکسس تسپراس پر بھی تنقید کی.
ایک قانون اور ایک شک کے ساتھ انہوں نے بیل آؤٹ کو ختم نہیں کیا, بلکہ وہ ایک نیا بیل آؤٹ لاتے ہیں جو کہ یونان کی عوام کے خلاف ایک انسانیت سوز عمل ہے. اسی وجہ سے یونان کے عوام کو متحد ہونا چاہیے اور سڑکوں پہ نکل کر جلد آنے والی اس نئی بربریت کے خلاف لڑنا چاہیے.
اس سے قبل آج عالمی مالیاتی ادارے IMF نے یورو زون کے رہنماؤں کی جانب سے یونان کو دیے گئے بیل آؤٹ پیکج کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا. IMF کا کہنا ہے کہ یونان کو قرضوں سے چھٹکارے کی ضرورت تھی. انہوں نے یورپ اور یونان کے درمیان بیل آؤٹ پیکج کی شرائط پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اگر یونان قرض دہندگان کے مطالبے کے مد نظر کفایت شعاری پروگرام پر عمل بھی کر لے تب بھی وہ اپنے اوپر واجب الادا 10 اربوں یوروز واپس کرنے کے قابل نہیں ہوگا. مے زینی حزب اختلاف کی جماعت نیو ڈیموکریسی سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ IMF کی تنقید کے باوجود وہ اور حزب اختلاف سے تعلق رکھنے والے دیگر ممبران پارلیمان معاہدے کے حق میں ووٹ دیں گے.
سچ یہ ہے کہ IMF کی جانب سے گرایا جانے والا بم انتہائی غیر متوقع ہے. اس بات سے یہ اثر پڑتا ہے کہ لوگ اس معاہدے کے بارے میں کیسا محسوس کرتے ہیں, لیکن یہ معاہدہ ہونا بہت ضروری ہے. ہمیں اب بھی یقین ہے کہ موجودہ حالات میں یہی سب سے بہتر فیصلہ ہے جو کیا جا سکتا ہے. آج عوامی رائے میں یہ بات سامنے آئی کہ ہر 10 میں سے 7 یونانی چاہتے ہیں کہ یہ معاہدہ ہو جائے.
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنا رہی تھی شمائلہ خان. یمن میں سعودی ایئر فورس کی مدد سے جنوبی صوبے عدن کے علاقے میں پہلی مرتبہ حوثی باغیوں کو ریاض میں مقیم یمنی صدر منصور ہادی بربو کے حامیوں کو ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے. اس نئی پیش رفت کی کیا اہمیت ہے جو یمن میں آج ہوئی ہے, یہ بتانے کے لیے میں بات کروں اس وقت سعودی عرب میں مقیم صحافی راشد حسین سے. راشد, کیا کہیں گے آپ آج کی پیش رفت پہ؟
دیکھیے, بنیادی طور پہ یہ کسی حد تک ایک گیم چینجر کی طرف شاید پہلا قدم ہے کہ گزشتہ 3-4 مہینوں سے وہاں جو بمباری ہو رہی تھی, جو کشت خون ہو رہا تھا, جس قسم کی جنگ ہو رہی تھی, اس کا نتیجہ وہ بظاہر نظر نہیں آ رہا تھا جس کا جو اتحادی اور سعودی فورسز ہیں جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے, جو توقع کر رہی تھی. لیکن یہ پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ حوثیوں کو عدن میں پیچھے ہٹنا پڑا ہے. وہاں سے ان کا ایئرپورٹ ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے, ایک چھوٹا پورٹ ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے, جو پروونشل ہیڈ کوارٹر ہے وہ ہاتھ سے نکل گیا ہے. اور اب یہ کہتے ہیں کہ عدن میں وہ جو پریزیڈنشل پیلس تھا جس میں ہادی صاحب یہاں فرار ہونے سے پہلے وہیں موجود تھے, اس کی طرف بھی بڑھ رہی ہے جو ہادی صاحب کی الائن فورسز ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے, और इसमें ये भी कहा गया है कि जो एयरपोर्ट पे कब्जा हुआ और ये जो पेशकदमी हुई एंटी हुती फोर्सेस की, उसमें एक बड़ा किरदार उन 40 आर्मर्ड व्हीकल्स ने अदा किया है जो कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने एंटी हुती फोर्सेस को सप्लाई किया था।
अच्छा,
तो अब ये लगता है कि शायद
आप कह रहे हैं आप क्या लगते हैं
कि शायद ये कहानी वो जो 3-4 महीनों से एक स्टेलमेट सा नजर आ रहा था, शायद अब होतियों के लिए उसको बर्दाश्त करना उतना मुमकिन नहीं रहा है, उनकी सप्लाई लाइंस कट रही हैं। और देखिए ये जो एयरपोर्ट पे भी कब्जा हुआ है सप्लाई, ये भी बहुत स्ट्रेटेजिक है कि वहां से जो हादी की अलाइन फोर्सेज हैं उनको सप्लाई लाइन
ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, लेकिन राशिद ये बताइए कि क्या ये जो अभी जाहिर है ये जो आपने बताया कि मुत्तहिदा अरब अमारात से APCs भी गई हैं, तो इसका मतलब काफी अरसे से काम हो रहा था, लेकिन ये जो तेजी आई है कार्रवाई में क्या इसका ईरान और जो बड़ी आलमी ताकतों के साथ जो मुआहदा हुआ है उसके नतीजे में कोई दबाव बढ़ रहा है सऊदी अरब पर, कोई स्ट्रेटेजी बदल रही है उनकी यमन में?
देखिए बहरहाल एक डिलीवर करने की तो अब इन पर दबाव तो बिल्कुल आ रहा है ना लाइट फोर्सेस पर, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता है कि 3-4 महीनों से बमबारी चल रही है, लोग मर रहे हैं, तकरीबन 3,000 लोगों के मुताबिक कहा जाता है कि इसमें अब तक शायद मारे जा चुके हैं, तकरीबन 80% जो यमन की आबादी है उसको किसी न किसी तरह से इमदाद चाहिए, 80% आबादी उस पूरे मुल्क की सारे इसमें, तो कोई ना कोई डिलीवर के इस मसले को किसी न किसी अंजाम तक तो पहुंचाने की कोशिश जरूर है। इन पर यह भी दबाव पड़ रहा है कि किसी फायर किया जाए और मामला को बातचीत से हल किया जाए, तो उससे पहले गालिबन वो एक पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ लाने की कोशिश हो रही है कि एक पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से अगर बात करेंगे तो ज्यादा
हालात बेहतर होंगे। राशिद हुसैन बहुत शुक्रिया।
पंजाब में कितनी शिद्दत पसंद तंजीमों से हुकूमत निमट रही है? पंजाब के वजीर दाखिला,
पंजाब में तकरीबन 14 है और इनके खिलाफ ISI के पास, MI के पास, हमारी जो जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी है उनके पास पूरी इसकी एविडेंस है। तो जहां जहां पर हम समझते हैं कि ये अपने दायरे से बाहर निकल रहे हैं जो जिसमें कि हम इनको बैन करते हैं तो ये आ जाएंगे, बिल्कुल उसके अंदर आ जाएंगे, जीरो टॉलरेंस है।
तो फिर क्या होता है, गिरफ्त का तरीका क्या है?
और हमारी जो अपेक्स कमेटी है कि जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब होते हैं, कोर कमांडर होते हैं, चीफ मिनिस्टर की टीम होती है, कोर कमांडर की टीम होती है, इनका एक प्रोसीजर ये है कि ये हम बना करके ये हम इंटीरियर मिनिस्ट्री में भिजवाते हैं, वो फिर जैक ब्रांच जो आर्मी की है वहां से डिस्कशन इसकी होती है, जो अप्रूव हो जाती है वो तो मिलिट्री कोर्ट में चली जाती है, जो अप्रूव नहीं होती वो नॉर्मल कोर्ट में जो है वो चली जाती है।
बाखबर रहने के लिए सरवीन सुना कीजिए।
सरवीन BBC उर्दू सर्विस में सुन रहे हैं। कराची में तहरीक इंसाफ और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बरतानवी सफारत खाने में एक दरख्वास्त दी है जिसमें MQM के सरबराह अल्ताफ हुसैन के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा की गई है। इसके अलावा थानों पर भी एक दूसरी क्यादत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की दरख्वास्तें की गई हैं। रियाज सुहेल की रिपोर्ट।
तहरीक इंसाफ का एक वफद आज रुकन कौमी असेंबली आरिफ अलवी की क्यादत में बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर की रिहायशगाह पहुंचा और बरतानवी हाई कमिश्नर फिलिप बार्टन के लिए एक दरख्वास्त पेश की। इस दरख्वास्त में तहरीक इंसाफ कराची के सदर सईद अली हैदर जैदी का कहना है कि बरतानवी शहरी अल्ताफ हुसैन की नफरत अंगेज तकरीर से मोहब्बे वतन पाकिस्तानियों के जज्बात को ठेस पहुंची है। पाकिस्तानी अपने कौमी इदारों और खासतौर पर फौज, उसके दीगर शोबों और रेंजर्स का एहतराम करते हैं। दरख्वास्त में मजीद कहा गया है कि ये काबिले शर्म है कि दोहरी शरीर रखने वाले अल्ताफ हुसैन बरतानिया के तहफ़ और सरजमीन का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की मसला अफवाज और रेंजर्स के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर कर रहे हैं, लिहाजा वो मुतालबा करते हैं कि अल्ताफ हुसैन की तकरीर को रोका जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए। दूसरी जानिब सिंध असेंबली में तहरीक इंसाफ और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने एक दूसरे की क्यादत के खिलाफ मजहबती करारदाद जमा कराई है जिसमें दोनों ने फौज की तौहीन का इल्जाम आयद किया है। सिंध असेंबली में मजहमती करारदाद जमा कराने के बाद तहरीक इंसाफ के राकिन खुरम शेर जमान और हफीजुद्दीन एडवोकेट का कहना था कि रेंजर्स ने ऑपरेशन सिर्फ MQM के खिलाफ नहीं किया बल्कि तालिबान और गैंगवार के खिलाफ भी कार्रवाइयां की गई हैं।
करारदाद जो है अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ जमा कराई गई है, उस शख्स के खिलाफ कराई गई है जो सुबह शाम बरतानिया में बैठ के पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट के खिलाफ जो दिल में आए बोलता जाता है। हम समझते हैं ये इश्तियाल अंगेज बयानात फौज के खिलाफ आवाम को उकसाने के लिए किए जा रहे हैं। एक साजिश नजर आ रही है फौज के खिलाफ और हमारी रेंजर्स। दोनों हुकूमतों को इस पे फौरन से पेशकर एक्शन लेना चाहिए और इस खास तौर पे सबसे पहले मैं समझता हूँ कि अल्ताफ हुसैन की तकरीरों पर पाबंदी लगनी चाहिए।
तहरीक इंसाफ के अराकीन की रवानगी के चंद मिनट बाद एमक्यूएम के अराकीन असेंबली की जानिब से तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान के खिलाफ मजम्मती करारदाद जमा कराई गई। इस वफद की क्यादत रुकन असेंबली मोहम्मद हुसैन कर रहे थे।
नशिस्त में उस निजी महफिल में वो ये कह रहे थे अपने लोगों से कि अगर 20,000 अफराद जमा कर लिए जाएं तो पाकिस्तानी फौज के जनरल का पेशाब निकल जाए, वो बड़े बुजदिल होते हैं। तो ये अल्फाज जो पाक फौज के लिए अदा किए गए, ऐसी सरगर्मियों का मुर्तकिब हुआ कि अगर उसके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए तो आर्टिकल 162-163 का की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब होता है।
दरियासना तहरीक इंसाफ ने कराची के दरख्शां थाने पर अल्ताफ हुसैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दी है, जिसमें उनकी रेंजर्स और फौज के खिलाफ हालिया तकरीर का हवाला दिया गया है। इसी बुनियाद पर सिंध के मुख्तलिफ शहरों में पहले ही अल्ताफ हुसैन के खिलाफ एक दर्जन से ज्यादा मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं। एमक्यूएम की जानिब से दरख्शां थाने पर ही इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दी गई है, जिसमें भी इमरान खान की वीडियो क्लिप का हवाला दिया गया है और कहा गया है कि उन्होंने पाकिस्तान फौज की तोहिन की है। रियाज सोहेल, बीबीसी कराची।
रिया सोहेल की रिपोर्ट में मुझे पाकिस्तान के टेलीविजन का एक बहुत पुराना प्रोग्राम याद आ गया है, 50-50। दोनों ही लगे हुए हैं कि तुमने फौज को गाली दी, वो कह रहा है तुमने फौज को गाली दी और FIR भर्ती हो रही है। 50-50 देखना ना भूलिएगा। एक तवील अरसे के बाद एक पाकिस्तानी फिल्म बिन रोए भारत में रिलीज की जा रही थी, तहम अब शिवसेना के एहतजाज और धमकियों के बायस इसे महाराष्ट्र में फिलहाल रिलीज नहीं किया जा रहा है। दूसरी जानेब पाकिस्तानी सिनेमा मालिकान ने कहा है कि अगर ये रविश जारी रही तो मुस्तकबिल में भारतीय फिल्मों की पाकिस्तान में नुमाइश मुश्किल हो जाएगी। कराची से हसन काजमी की रिपोर्ट।
मुस्कुराए मन मेरा ये कहे रब से तू मांग लाऊं।
बिन रोए हम टीवी के ज़ेली इदारे MD फिल्म्स की जानिब से पेश की जा रही है और ये फिल्म पाकिस्तान और भारत के अलावा दुनिया के दीगर 7 ममालिक में भी पेश की जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि हम फिल्म्स ही पाकिस्तान में ईद के मौके पर भारतीय फिल्म बजरंगी भाई का पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूटर है। इस मामले पर हम फिल्म्स के दुरैद कुरैशी ने BBC से बात करते हुए बताया कि उन्हें इस बात से अफसोस हुआ है, तहम ये मसले भारत की सिर्फ एक रियासत में है और बाकी पूरे भारत में ये फिल्म ईद उल फित्र पर रिलीज की जाएगी। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही महाराष्ट्र में भी बिन रोए रिलीज कर दी जाएगी। उन्होंने तासर को रद्द किया कि इस फिल्म पर भारत या महाराष्ट्र की हुकूमत की जानिब से पाबंदी लगाई गई है। उन्होंने वजाहत की कि इस फिल्म के भारत में डिस्ट्रीब्यूटर B4U ने फिलहाल इस फिल्म को इस रियासत में रिलीज न करने का फैसला किया है। हसन काजमी, BBC कराची।
और फिल्म की बात चली तो एक और फिल्म का जिक्र हो जाए। मलिका तरन्नुम नूरजहां के पोते सिकंदर रिजवी की पहली फिल्म देख मगर प्यार से यौमे आजादी पर रिलीज हो रही है। सिकंदर रिजवी कराची में रेस्तरां चलाते हैं, फिर अचानक से अदाकारी की क्या सूझी? हमारे साथी अमरजा ने उनसे पूछा कि क्या अदाकारी DNA में है आपके?
ये नहीं पता अगर DNA में है, मतलब ग्रैंड मदर से लेकर ग्रैंड फादर से लेकर टू माई सिस्टर सोनिया जहां जिन्होंने 2-3 फिल्म की है इंडिया में, तो मैं कह सकता हूँ कि DNA में है, मगर मेरे लिए मेरे ख्याल दिस हैपन्ड बाय एक्सीडेंट, क्योंकि दो रेस्टोरेंट चला रहा हूँ। इट वॉज जस्ट बाय एक्सीडेंट दैट दे कॉन्टेक्टेड मी आफ्टर वी डिड अ कमर्शियल फॉर देम। तो एक ऑडिशन के लिए गए और ऑडिशन करने के बाद वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे एक रोल दिलवाया था। कहानी तो आपने देखना पड़ेगा 14 अगस्त को, मगर ये रोमांटिक कॉमेडी है, बहुत स्टाइलाइज्ड है। जो सिनेमाटोग्राफर जो है निक नोलैंड, वो BAFTA अवार्ड विनिंग सिनेमाटोग्राफर जिसने बहुत दूसरे फिल्म किए हैं, जो मशहूर फिल्म है जिना, इमैक्यूलेट कंसेप्शन, वो भी टीम पे थे जिन्होंने पूरा सिनेमाटोग्राफी डायरेक्ट फोटोग्राफी किया है। तो पूरा जो फिल्म इज वेरी इट्स विजुअली वेरी अपीलिंग, बहुत खूबसूरत स्टोरी जो है, बहुत मजेदार स्टोरी है। आई थिंक इट रेंजेस from your young children to your dada dadi can watch it. It's a full family entertainment movie. It's a very light family entertainer.
Film Dekh Magar Pyar Se ke adakar Sikandar Rizvi se baat kar rahe the Ahmed Raza. ٹیگور بارڈر آف بنگال یعنی بنگال کے شاعر کہلاتے ہیں اور جنوبی ایشیا کی ایک اہم ادبی شخصیت میں سے ایک ہیں. رابندر ناتھ ٹیگور لٹریچر یا ادب میں نوبل انعام جیتنے والے پہلے غیر یورپی شخص تھے. 19ویں صدی میں پیدا ہونے والے اس شاعر ناولسٹ مضمون نگار گیت اور افسانہ نگار کو گزشتہ دنوں لندن میں ایک تقریب میں یاد کیا گیا اور ان کے کام کو بھی سراہا گیا. اس تقریب میں شبانہ اعظمی اور جاوید اختر بھی شامل تھے. بی بی سی کے شبنم محمود وہاں پر موجود تھیں اور انہوں نے یہ رپورٹ پیش کی جو اس وقت آپ کے لیے تیار کی ہے قندیل شام نے. یہ رپورٹ ایک صوتی جھلک سے شروع ہو رہی ہے.
انڈیا کے معروف ترین شاعر کے لیے ٹریبیوٹ رابندر ناتھ ٹیگور کے نغمے موسیقی اور شاعری کے ترجمے اسٹیج پر.
My heart longs to join in thy song, but vainly struggles for a voice. I would speak, but speech breaks.
اور اس میں حصہ لے رہی ہیں انڈیا کی منجی ہوئی اداکارہ شبانہ اعظمی.
میرے خیال میں یہ مقام جہاں ٹیگور نے سب سے پہلے اپنی شاعری پیش کی تھی کافی اہم ہے اور مجھے خوشی ہے کہ اتنے نوجوان آج یہاں موجود ہیں.
150 سال پہلے پیدا ہونے والے ٹیگور نے 10 سال کی عمر میں شعر کہنا شروع کیا. 1000 نظموں اور 2000 نغموں کے مصنف رابندر ناتھ ٹیگور 1913 میں نوبیل انعام جیتنے والے پہلے ایشیائی تھے. ٹیگور کا حوالہ اکثر مشرق کے شیکسپیئر کے طور پر دیا جاتا ہے. ان کے کام نے کئی نسلوں کو متاثر کیا.
میرے خیال میں ٹیگور کا پیغام آج بھی زندہ ہے اور ہمیں ہر وہ کوشش کرنی چاہیے جس سے ان کی یاد زندہ رہ سکے. آج کا ایونٹ تو ایک چھوٹا سا بہانہ تھا ایسا کرنے کا.
اور ان کے فن کے نئے پہلو آج بھی دریافت کیے جاتے ہیں اور انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. لیکن شاید ٹیگور کی شہرت سب سے زیادہ بنگلہ دیش اور انڈیا کے قومی ترانے لکھنے سے جڑی ہے. تاہم حالیہ عرصے میں یہ سلسلہ تنازع کا شکار رہا ہے. کچھ لوگوں نے تجویز پیش کی ہے کہ انڈیا کے قومی ترانے کے اشعار برطانوی بادشاہت کی تعریف میں لکھے گئے تھے. ٹیگور کی شاعری اور موسیقی جنوبی ایشیا کی مختلف زبانوں اور سرحدوں کو پار کرتی ہے. جاوید اختر کا کہنا ہے,
کمال کی بات یہ ہے کہ زبان اس لیے بنی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر سکیں, لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ زبان ہی کمیونیکیشن کے بیچ میں دیوار بن جاتی ہے. تو اب اس دیوار میں کھڑکیاں تو ترجمے ہی ہیں.
It's now hoped his legacy will find new audience.
اب امید ہے کہ ان کے ورثے کو دنیا میں نئے سامعین ملیں گے.
لندن کی اس تقریب کا احوال آپ نے قندیل شام سے سنا اور یہ رپورٹ اصل میں تیار کی تھی شبنم محمود نے. اور اسی تقریب میں جہاں پر جاوید اختر بات کر رہے تھے شبنم محمود سے, تو شبنم محمود نے ان سے مزید بات کی اور وہ آپ انہی کی زبانی سنیے.
آپ کے لیے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ ایونٹ آج؟
ایک تو یہ ٹیگور کے 8 گیت ہیں جو میں نے ہندوستانی جن کا ترجمہ کیا ہے, اور نہ صرف ترجمہ کیا ہے بلکہ اسی دھن میں ترجمہ کیا ہے جس دھن میں اوریجنلی یہ رابندر سنگیت میں گائے جاتے ہیں. کمال کی بات یہ ہے کہ زبان اس لیے بنی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر سکیں, لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ زبان ہی کمیونیکیشن کے بیچ میں دیوار بن جاتی ہے. تو اب اس دیوار میں کھڑکیاں تو ترجمے ہی ہیں, اور کیسے ہو گئے, ہم ساری زبانیں تو سیکھ نہیں سکتے, تو ان کا ترجمہ ہو. اب ٹیگور ایک عظیم شخصیت تھے, عظیم شاعر تھے, یہ بات سب جانتے ہیں, لیکن انہوں نے لکھا کیا تھا یہ تو صرف وہی لوگ جانتے ہیں اکثر جو بنگالی جانتے ہیں یا جو کچھ ٹیگور کا ترجمہ انگریزی میں ہوا ہے. انگریزی میں ان کی شاعری کا اتنا ترجمہ نہیں ہوا دوسری زبانوں میں جتنا ان کی پروز کا ہوا ہے. تو ہماری زبانوں میں بھی ان کی شاعری کا ترجمہ کم ہوا ہے. ایک عجیب دلچسپ بات ہے, یہ میں فیملی کا دوسرا آدمی ہوں جو ٹیگور کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں. مجاز کی جو پتلی تھی, جو میرے ماموں تھے مجاز لکھنوی مشہور شاعر, کوئی بھی جو اردو جانتا ہے وہ مجاز کو جانتا ہوگا, ان کی کتاب آہنگ میں جو ان کا اپنا کلام ہے اس میں ایک نظم ٹیگور کی ہے جو انہوں نے اردو میں ترجمہ کی ہے, گارڈنر. تو میں ایکچولی سیکنڈ جنریشن ہوں جس نے ٹرانسلیشن کیا. یہ بڑا مشکل کام بھی تھا اور دلچسپ بھی. مشکل یوں کہ ٹیگور کی جو ایک جو صوتی تاثر ہے ان کی زبان کا, وہ خود ہی اتنا خوبصورت ہے کہ اسے کیپچر کرنا, اسے حاصل کرنا بڑا مشکل ہے. اور پھر معنی بھی صحیح رہیں اور اسی دھن پہ آ جائیں.
شبانہ آزمی کے شوہر جاوید اختر سے بات کر رہی تھی شبنم محمود. اور اسی کے ساتھ ہی آج کا سیر بین ختم ہوا چاہتا ہے. آج کے سیر بین کے ایڈیٹر تھے جعفر رضوی, پروڈیوسر تھے نازیہ میمن, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے مارکو اورینتو, اور اسلام آباد سے عامر صدیق. معصوم ملک سے اہم خبریں.
تحریک طالبان افغانستان کے امیر ملا عمر نے افغانستان میں قیام امن کے لیے دشمن سے مذاکرات کو جائز قرار دیا ہے. پاکستان کی سیاسی جماعتوں تحریک انصاف اور ایم کیو ایم نے سندھ اسمبلی میں ایک دوسرے کے خلاف مذمتی قراردادیں جمع کرائی ہیں, جبکہ تحریک انصاف نے الطاف حسین کے خلاف کارروائی کے لیے برطانوی سفارت خانے میں درخواست بھی دی ہے. پاکستان میں قدرتی وسائل کے وفاقی وزیر شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ ایران کے گیس سیکٹر پر عائد پابندیاں اٹھنے کے بعد 2 سال کے اندر پاکستان کو ایرانی قدرتی گیس کی فراہمی شروع ہو جائے گی. ادھر ایران کا جوہری معاہدہ طے پانے کے بعد برطانیہ نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ رواں برس کے اختتام تک تہران میں قریب 4 سال سے بند برطانوی سفارت خانہ دوبارہ کام کرنا شروع کر دے گا. یورو زون کے رہنماؤں کی جانب سے یونان کو دیے گئے بیل آؤٹ پیکج کی شرائط پر یونان کے پارلیمان میں وزراء کے درمیان سخت الفاظ کا تبادلہ ہوا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.